أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين وخاتم النبيين العبد المجيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله واجتنبوا الرياء. مؤمنین کرام، آج آپ کی خدمت میں اخلاقی اور روحانی اور نفسانی بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری، جو کہ حقیقتاً دین کا دشمن ہے، یہ بیماری انسان کا دشمن ہے اور اعمال کا دشمن ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اس خطرناک روحانی بیماری اور مرض کے بارے میں آج جو ہے گفتگو کرنا ہے. وہ خطرناک بیماری جس کا نام ریا ہے، ریاکاری اور دکھاوا انتہائی خطرناک امراض میں سے ہے، اور انتہائی مہلک اور ضرر رسا جو ہے وہ بیماری ہے. انسان کی نہ تنہا اعمال اور عبادات کو تباہ کرنے والی بیماری ہے، بلکہ اس بیماری کی وجہ سے، اس ریا کے مرض کی وجہ سے انسان کی عزت اور آبرو دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ تباہ اور برباد ہوتی ہے، اور خدا کے رضا اور خدا کے خوشنودی کے بجائے وہ خدا کے غضب اور خدا کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق قرار پاتا ہے. لہٰذا آج کا جو درس ہے وہ ہم ریا کی مذمت اور ریا سے بچنے کی تاکید قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، اور ریا کے جو برے آثار ہے اور برے نتائج ہے اس کے بارے میں جو کلام آل محمد کی روشنی میں ریا کے آثار اور ریا کے جو نتائج ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ریاکار کے بہت سارے علامات ہیں، بہت ساری پہچان ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا یہ خدا نخواستہ بیماری ہم میں تو نہیں ہے، اور اگر یہ بیماری ہے اور یہ مرض ہم میں ہے تو پھر اپنا آپ کے علاج کریں اور اس بیماری سے اپنا آپ کو نجات دیں. تو آج کے درس میں سب سے پہلے ہم ریا کی تعریف کریں گے کہ ریا جو ہے کسے کہلاتا ہے، اور لغت میں اس کی کیا تعریف ہے. المصباح جو لغت کی انتہائی اہم کتاب ہے اس میں لکھا ہے: الریاء هو اظہار العمل للناس لیروہ ویظنوا به خیرا. ریا جو ہے اپنے عمل کو ظاہر کرنا، اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانا، اپنے عمل کو اظہار کرنا اور اپنے عمل کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا. کیوں دکھانا؟ لیروہ، تاکہ وہ اس اعمال کا مشاہدہ کریں، ان اعمال کو دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد لوگ اس کو اچھا سمجھے، لوگوں کے پاس اس کا مقام بنے، لوگوں کے پاس اس کی عزت بنے. وَيَظُنُّوا بِهِ خَيْرًا، پھر لوگ اس کے بارے میں نیک گمان کریں، اچھا گمان کریں، نیک انسان سمجھے، بہتر انسان سمجھے، عبادت گزار انسان سمجھے. لہذا ریا کا معنی جو ہے وہ رؤیت کے مادے سے ہیں، دکھانا، اور عمل کا جو ہے نا وہ اظہار کرنا، اور دکھانے کا جو مقصد ہے، دکھانے کا جو ہدف ہے وہ اپنی برتری کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی مقام اور منزلت جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے عمل دکھانے کا نام ریا بیان کیا ہے. فالعمل لغیر اللہ منہ, اور جب انسان عمل کو خدا کے لیے بجا نہ لائے بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے رضا کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عمل بجا لا رہا ہے تو اس عمل کا نام ریا ہے, اور اس عمل کا کرنے کے والے کا نام جو ہے نا وہ ریاکار ہے. یہ مصباح اللغہ میں بیان کیا ہے. حضرت علامہ مجلسی نے مرآۃ العقول جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 87 میں ریا کی تعریف کرتے ہوئے اور ریا کے خطرناک نقصان اور اس کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا ہے, اعلم ان الریا مشتق من الرؤیا, جان لو ریا کا جو لفظ ہے وہ رؤیت سے مشتق ہوا ہے. رؤیت کے معنی دیکھنا, اور کسی چیز کو دکھانا اور آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کا نام رؤیت ہے. وَأَصْلُهُ طَلَبُ الْمَنزِلَةِ فِي قُلُوبُ النَّاسِ, اور حقیقت میں جو ہے وہ عمل کو دکھایا جا رہا ہے اور اپنی اعمال ہے, اپنی نیکیاں ہیں یا جو اپنے خدمات ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. اس کا اصل مقصد اور ہدف طلب المنزلت فی قلوب الناس, تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا مقام بنے, لوگوں کے دل میں اس کی عزت بنے, اور لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت اور آبرو بٹھانے کے لیے, اپنی شخصیت کو بٹھانے کے لیے وہ اعمال کو دکھاتے ہیں, تاکہ لوگ جو اس کے اعمال کو دیکھ کر اس سے محبت کرے, اس کو نیک سمجھے اور اس کو بڑا جو ہے وہ عبادت گزار اور اہم شخصیت جو ہے نا وہ سمجھے. بھی اراعتہم الخیرہ, تاکہ وہ اپنی نیکیوں کو دکھا کر, اپنے اعمال کو دکھا کر لوگوں سے اپنی عزت کروانا چاہتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اپنی مقام اور منزلت بنانا چاہتا ہے. اس شخص کا نام ریاکار ہے, اور نیکیوں کو دکھا کر اپنے علیہ مقام بنانے کا نام جو ہے وہ ریا ہے. لہذا ان دونوں تعریفوں کے نتیجے میں ریا کا مفہوم اور ریا کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو, کسی بھی نیکی کو خدا کے لیے بجا نہ لائیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور تاکہ لوگوں کو دکھانے کے بعد لوگ سمجھے کہ وہ عبادت گزار ہے, وہ نیک انسان ہے اور بڑا صالح انسان ہے. مثلا خدا نائستہ خدا نائستہ اگر وہ رات کی نماز شب لوگوں کو بتا رہا ہے اور اپنی بہت ساری خدمات بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے, تاکہ لوگ اس کو خدمت گزار سمجھے, لوگ کو اس کو نماز شب پڑھنے والا سمجھے, لوگ کو اس کو بڑا عبادت گزار سمجھے. اس مقصد کے خاطر اپنے اعمال کو دکھانا اور اپنے اعمال کو بتانا, اس چیز کا نام جو ہے وہ علماء اخلاق نے ریا قرار دیا ہے, اسی کا نام ریا ہے, اور اس چیز ایسا کام کرنے والے انسان کو ریاکار کہا گیا ہے. مزید جو ہے علامہ مجلسی نے مراۃ العقول میں لکھا ہے, ریا کی 5 قسمیں ہیں. کبھی کبھار ریا جو ہے وہ اعمال میں ہیں, اپنی عمل کو بتاتے ہیں, یہ الریا فی الاعمال ہے. اور کبھی جو ہے وہ ریا جو ہے وہ انسان کے مال میں ہے, اپنی مال دکھا رہے ہیں, اپنی جو ہے نا وہ گاڑی دکھا رہے ہیں, اپنا گھر دکھا رہے ہیں, تاکہ لوگ اس کو مالدار سمجھے, لوگ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ثروت مند سمجھے, اور سمجھے کہ بہت زبردست مکان اس کا ہے, بہت زبردست گاڑی جو ہے نا اس کو. تو اس کو دکھانے کا مقصد لوگوں کے پاس اپنے آپ کو جائیداد بڑا جو ہے وہ جائیداد والا انسان دکھانا ہے, یعنی اپنے آپ کو غنی دکھانا ہے, اپنے آپ کو ثروت مند دکھانا ہے. اس لیے وہ اپنے مال دکھا رہا ہے, اپنی جائیداد دکھا رہا ہے, اپنی گاڑی جو ہے نا دکھا رہا ہے, تاکہ لوگ اس کی عزت کرے کہ بڑا مالدار اور بہت جو ہے نا ثروت مند انسان ہے. اور کبھی جو ہے نا وہ ریا قول میں ہے, وہ اچھی گفتگو اور بہترین خطاب, اچھا مرثیہ, اچھا نوحہ اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہت بہترین مرثیہ پڑھنے والا ہے, بہترین نوحہ پڑھنے والا ہے, یا بہترین جو ہے نا نعت پڑھنے والا ہے. خدا نائستہ خدا نائستہ اگر وہ اس نعت کو یا اس اشعار کو یا اس مرثیے کو یا اس نوحے کو, حتی قرآن پاک کو اگر وہ اس مقصد کے خاطر پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو بہترین قاری سمجھیں, کیا قاری ہے, کیا قراءت ہے, کتنی خوبصورت جو ہے اس کی قراءت ہے, اس مقصد کے خاطر اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ریا کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو تلاوت کے ذریعے سے منوا رہا ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں کتنی بہترین قراءت کر رہا ہوں اور کتنا بہترین جو ہے میں قاری ہوں. اسی لیے علماء اخلاق کا بیان ہے ریا کے بارے میں. اس بات کو میں نے ینابع الحکمہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 469 سے میں نے نقل کیا ہے، بہترین کتاب ہے یا نابی الحکمہ، اور دیگر علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں یہ جملہ جو ہے نا تحریر فرمایا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الرِّيَا مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ، ریا کی مذمت کرتے ہوئے اور ریا کے خطرناک نتائج اور عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے تمام علماء اخلاق کا بالاجماع یہ جملہ ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الرِّيَا مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ، جان لو اے مومن، جان لو اے مسلمان، ریا کرنا اور دکھاوا، اپنے اعمال میں دکھاوا، اپنے قول میں دکھاوا، اپنے مال میں دکھاوا، اپنی جائیداد میں دکھاوا، کسی بھی چیز میں اگر تم دکھاوے کا شکار ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ریاکاری جو ہے وہ خطرناک گناہان کبیرہ میں سے ہے، من الکبائر، اول یہ گناہ ہے اور وہ بھی گناہ ہے کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کبیرہ، الموبقہ، جو ہلاک کرنے والا ہے، انسان کو تباہ کرنے والا ہے، انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے ریا، انسان کے عقیدے کو تباہ کرتا ہے۔ مزید جو ہے یہ بھی علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، وَقَدْ تَعَازَدَتِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ عَلَى ذَمِّهِ، اور بہت ساری آیات ہیں ریا کی مذمت کے حوالے سے اور ریا سے بچنے کے حوالے سے، وَيُوجِبُ الْبُطْلَانَ الْعِبَادَةِ اِجْمَاعًا، اگر خدا ناستہ کسی شخص کے باطن میں اگر ریا ہے، وہ اپنے اعمال میں خلوص نہیں رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ قربتاً اللہ اگر وہ اپنی اعمال اور عبادت کو بجا نہیں لاتا ہے تو اس کی تمام کے تمام اعمال باطل ہے اور تمام کے تمام اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہے۔ یعنی ریا وہ بیماری ہے جو نہ تنہا جسمانی نقصان پہنچانے والی بیماری ہے بلکہ اعمال کو بھی اور عبادات کو بھی نقصان پہنچانے والی اور تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ اس لیے علماء اخلاق کا فرمان ہے، یوجب البطلان العبادہ اجماعاً، تمام علماء اخلاق کا یہ اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ ریا جو ہے وہ سبب بطلان اعمال ہے، انسان کے اعمال کے باطل ہونے کا، ضائع ہونے کا سبب ہے۔ فتجب الاعادۃ والقضاء، اگر کسی شخص نے اپنے عمل کو دکھاوے کے لیے بجا لایا ہے، مثلا نماز پڑھ لیا ہے اور نماز اس مقصد کے لیے پڑھا ہے کہ لوگ اس کو نمازی سمجھے اور لوگوں کے پاس وہ عبادت گزار سمجھا جائے تو اس کی دل میں یہ بات آئی، اسی طریقے سے فرض کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں لوگ سمجھے کہ بھئی یہ روزہ دار انسان ہے، وہ بڑا جو ہے پرہیزگار انسان ہے، اس مقصد کے خاطر اگر اس نے روزہ رکھا ہے یا نماز پڑھ لیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کا نماز باطل ہے، اور اگر اس کا واجب روزہ ہے اور واجب نماز ہے تو اس کا اعادہ اور اس کا قضا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے، یہ آپ کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، آپ کو دوبارہ سرے سے نماز ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے جو نماز پڑھ لی ہے وہ ضائع ہو گیا اور باطل ہو گیا ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ کا فرمان ہے، ان الریا سبب لعدم قبول الطاعات، تمام کی تمام اعمال جو ہے وہ جتنی بھی اطاعات ہے ان سب کے لیے ریا جو ہے وہ عدم قبولیت کا سبب ہے، یعنی اگر ریا ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، کوئی بھی اطاعت، کوئی بھی عبادت ریا کے ساتھ قابل قبول اور قابل جزا اور قابل قبول درگاہ حق نہیں ہے۔ ان الریا سبب، ریا سبب اور سبب بنتا ہے لعدم قبول الطاعات، انسان کی عبادات کا قبول نہ ہونے کا۔ پھر اس روایت کو نقل کیا ہے، کما قال الصادق کل ریا ان شرک، اور ہر ریا جو ہے نا وہ باعث شرک ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ ریا کو شرک خفی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ایک شرک جلی اور بڑا شرک ہے جس کو قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے، ان شرک لظلم عظیم کے ساتھ تعبیر ہوا ہے سورہ مبارکہ لقمان میں، اور یہ خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانا اور خدا کے ساتھ کسی اور خدا کا قائل ہونا یہ شرک ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ لیکن ایک اور شرک بھی ہے جس کا نام شرک خفی یا شرک اصغر کہا گیا ہے، شرک اصغر جو ہے وہ اپنے اعمال کو لوگوں کے لیے بجا لانا، دکھاوے کے لیے بجا لانا، ریاکارانہ طور پر عمل عبادت بجا لانا، اس کو جو ہے وہ شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ امام صادق نے فرمایا، کل ریا ان شرک وانه من عمل للناس کان ثوابه على الناس، ہر وہ شخص جو اپنے عمل کو خدا کے لیے بجا نہ لائیں، لوگوں کے لیے بجا لائیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کے پاس مقام بنانے کے لیے اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے ثواب کا ذمہ دار لوگ ہیں، لوگوں کو چاہیے اس کو ثواب دے دیں اور لوگوں کو چاہیے اس کو جو ہے نا وہ جزا دے دے، کان ثوابہ علی الناس، اس کی عمل اور عبادت کا ثواب لوگوں کی گردن پر ہے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے لیے بجا لایا ہے، خدا کے لیے بجا نہیں لایا ہے. لیکن اگر ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ، اگر کوئی شخص خدا کے لیے عمل کر رہا ہے، خدا کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت کا ثواب خدا دینے والا ہے. جو عمل خدا کے لیے ہے اس کی جزا بھی خدا دینے والا ہے. خدا کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کی جزا دے دیں، اور خدا جو ہے کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور ہر عمل کے لیے خدا نے جزا اور پاداش جو ہے وہ قرار دیا ہے. لہذا مومن کی کوئی بھی عمل ضائع اور رائیگاں نہیں جاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اس عمل کو خدا کے لیے بجا لائے، اخلاص کے ساتھ بجا لائے. اس لیے صادق عالم محمد نے فرمایا من عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ، ہر وہ شخص جو اپنے عمل کو خدا کے لیے بجا لاتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. یہ روایت جو ہے اصول کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 پر جو ہے نا یہ روایت جو ہے وہ تحریر ہے. اب آپ کی خدمت میں ریا کی مذمت کے حوالے سے اور ریا سے بچنے کی تاکید کے حوالے سے کچھ آیات جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ریا سے بچنے کے حوالے سے اور ریا کے برے آثار اور نتائج کے حوالے سے متعدد آیات ہیں، اور ان آیات میں ہمیں بہت سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ ہم ریا سے بچیں، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں، اپنے عمل کو جو بولتا ہے وہ خدا کے لیے بولیں، جو کرتا ہے وہ خدا کے لیے کریں، اور جو اعمال بجا لاتے ہیں وہ اعمال خدا کے لیے ہو. یعنی حقیقت میں جیسے کہ اس سے پہلے ایک درس میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے، پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. مومن کی زندگی یہ ہے، اس کی نماز خدا کے لیے ہے، اور اس کی اعمال خدا کے لیے ہے، اس کی حیات خدا کے لیے ہے، اس کی ممات خدا کے لیے ہے. یعنی جینا خدا کے لیے، مرنا خدا کے لیے، پوری زندگی خدا کے لیے. جب ایسا ہے تو یقیناً اس کے لیے مقام بھی ہے، منزلت بھی ہے، اور عظیم پاداش اور ثواب بھی ہے. لہذا روایات میں ہمیں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم ریا سے بچو، اس لیے کہ ریا تمہارے اعمال اور عبادات کے برباد اور تباہ کرنے والی بیماری ہے. ارشاد رب العزت ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اے صاحبان ایمان، تم اپنی نیکیوں کو، تم اپنی خیرات کو، تم اپنی صدقات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. بالمن والاذا، احسان جتلا کے، جس پر تم نے نیکی کیا ہے، جس پر تم نے احسان کیا ہے، اس پر منت چڑھا کے، احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کیا کرو. والاذا، اور اس کو تکلیف پہنچا کے. تم نے نیکی بھی کیا اور اس کے اوپر پھر اس کو تکلیف بھی دی، تو یہ تکلیف اس کی نیکی کا ضائع ہونے کا سبب ہے. اور اگر تم نے منت اس پہ چڑھایا، احسان جتلایا، تو یہ جو تمہاری نیکی ہے اس کا ضائع ہونے کا سبب ہے. پھر فرمایا کلذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر. اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو انفاق کر رہا ہے، اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے. کیوں خرچ کر رہا ہے؟ ریاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اور مال جو ہے وہ دے رہا ہے. ممکن ہے دین پر خرچ کرے، جہاں دین کو مال کی ضرورت ہو، اور بہت سارے مقامات پر ہماری مال کی قربانی کی ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ مال تو دے رہا ہے، انفاق تو کر رہا ہے، لیکن انفاق کرنے میں وہ لوگوں کی خوشنودی کو نظر میں رکھتا ہے، خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی اس کی نگاہ میں نہیں ہے. ینفق مالہ ریاء الناس، وہ اپنے مال انفاق کر رہا ہے، دے رہا ہے، ریاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لا یؤمن باللہ والیوم الاخر، نہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، نہ قیامت پر اور روز جزا پر. فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اس شخص کی مثال جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے، وہ دانہ جو اگر کسی زمین میں اگر ڈال دیتے تو فصل اگتا اور اس کے لیے ثمرہ حاصل ہوتا اور بہترین فصل جو اس کو نتیجہ جو نہیں ملتا، لیکن اس کو زمین میں ڈالنے کے بجائے پتھر کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی جو ہے نا وہ ڈال دی، اور اس کے بعد پھر بارش آئی، بارش جو ہے مٹی کو بہا کے جو ہے وہ لے گئی. کیا نتیجہ نکلا؟ उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो जहमत थी, वो बर्बाद हो गई, मिट्टी भी ले गई और दाना भी जुने। रियाकार इंसान की मिसाल ये है कि उसने नमाज अदा की है, उसने रोज़ा जो है वो अदा की है, अब इस नमाज का उसको फल मिलने वाला है, इस नमाज का अजीम जजा मिलने वाला है। नमाज मोमिन की मेराज है, उसके लिए अजीम सवाब है, अजर है। इसी तरह से दीगर आमाल और इबादत अजीम सवाब खुदा ने उसके लिए रखा है। लेकिन इस सूरत में है कि आप इस नमाज की बुनियाद हो, इसकी जड़ें मजबूत हो। जैसे अगर किसी दरख्त की जड़ें मजबूत है तो उसके लिए फल हासिल होता है और उसके लिए फ़ायदा हासिल होता है, उसके लिए बहुत सारे मुनाफे हैं। लेकिन अगर दरख्त की जड़ें मजबूत नहीं है, लिहाजा रिया जो है उस बारिश की तरह है और उसका जो आमाल है उस दाने की तरह है जो पत्थर के ऊपर जो है उसने दाना रख दिया, ऊपर थोड़ी सी जो है वो मिट्टी डाल दिया है। फमसलहु कमसली सफवानिन, इस शख्स की मिसाल उस पत्थर की तरह है, अलैहि तुराबुन, जिस पर उसने मिट्टी डाल दी और उसके नीचे दाना डाला, फासा बहु वाविलुन फतरकहु सलदा, इतने में तेज बारिश आई वो मिट्टी को जो है उठा के लेके जो है वो चली गई। ला यकदिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, और वो जो उसने कस्ब किया था, वो जो जहमत की थी, उसको बचाने पर उसके पास कुदरत नहीं है, वो सारी जहमतें मेहनतें रायगां चली गई। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिर कौमों को हिदायत नहीं देता है। इसी आयत के ज़ेल में मुफस्सरीन ने फरमाया है, इस आयत में कई नुक्ते हैं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि कई आमाल, यानी बहुत सारी चीज़ें इंसान की आमाल के ज़ाया होने के सबब है, और ज़ाया होने का भी दो तरीक़े हैं, रिवायात में मौजूद है। बाज़ आमाल जो है ना, इंसान के बाज़ गुनाह है, बाज़ मासियतें हैं, उसके आमाल का कुछ हिस्सा बर्बाद कर देता है, यानी अमल का कुछ हिस्सा मिट जाता है लेकिन पूरा पूरा अमल ज़ाया नहीं होता है, मुकम्मल तौर पर उसके आमाल को बर्बाद नहीं करता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं, अगर इन गुनाहों को बजा लाया जाए तो पूरा अमल ज़ाया है, कोई भी असर बाकी नहीं है, सारे आमाल बर्बाद है। जैसे उसमें से सरी कुरान पाक की आयत है, अगर कोई इंसान मुशरिक हो जाए तो जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी आमाल है, नमाज है, रोज़े हैं, ज़िंदगी भर की खिदमात और इताअत है, सब ज़ाया और बर्बाद है। लेकिन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर तुमने शिर्क इख्तियार किया तो तेरे तमाम आमाल ज़ाया होंगे, जिसको कुरान की ताबीर के मुताबिक हब्त आमाल है। हब्त आमाल के माने आमाल का ज़ाया हो जाना, बर्बाद होना। लिहाजा एक गुना जो तमाम आमाल के ज़ाया होने के सबब है वो शिर्क है। हकीकत में रियाकार इंसान को सूरह बारिका निसा की आयत नंबर 142 में रियाकार इंसान को मुनाफिकीन के साथ करार दिया गया है। रियाकार इंसान मुनाफिक इंसान है, मोमिन रियाकार नहीं हो सकता है। मोमिन मुखलिस है, सारे अमल को खुदा के लिए बजा लाता है। कोई भी फिक्र है तो खुदाई फिक्र है, सोचता है तो इलाही फिक्र है, करता है तो खुदा के लिए, तमाम आमाल इबादत खुदा के लिए बजा लाता है, ये मोमिन की शान है। लेकिन मुनाफिक इंसान या रियाकार इंसान, उसकी निगाह में खुदा नहीं है, उसकी निगाह में लोग हैं। वो कोई भी काम कर रहा है तो वो मादी मफाद के लिए, दुनियावी मफाद के लिए बजा लाता है। लिहाजा आइए सूरह बरकत निसा की इन आयात में जो मुनाफिकीन के अलामात को बयान की है, और फिर रियाकार इंसान को मुनाफिकीन के साथ करार दिया गया है, और साथ साथ जो है वो मुनाफिकीन के अंजाम और आकिबत को बयान किया है, और ज़ेल में मोमिनीन की सिफात। सबसे पहली जो निशानी है मुनाफिकीन की, वो धोखा देना, और दूसरी निशानी वैज़ा क़ामु इला सलाति क़ामु कुसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो इंतहाई बेरगबती के साथ, इंतहाई कसालत के साथ, इंतहाई बेनिशाती के साथ। यानि मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो बड़ी रगबत के साथ, बहुत शौक के साथ और खशियत के साथ, खौफ के साथ, बड़ी चाहत के साथ वो नमाज पढ़ता है। नमाज में बड़ी लज्जत है उसके लिए, बहुत सुकून है उसके लिए नमाज के लिए। यानि मोमिन की पसंदीदा तरीन जो इबादत है वो नमाज है। नमाज मोमिन की मेराज है, और इंतहाई सुकून के साथ, इंतहाई चाहत के साथ, इंतहाई रगबत के साथ अदा करता है। और मुनाफिक के लिए कुरान में ये आयत आई, इज़ा क़ामू इला सलात क़ामू कुसाला, मुनाफिक वो इंसान है जब नमाज पढ़ता है तो वो सुस्ती के साथ, बेरगबती के साथ पढ़ता है, इसलिए कि वो खुदा के लिए नहीं पढ़ रहा है। अगर खुदा के लिए पढ़ता तो उसके लिए लुत्फ आता और लज्जत उसके लिए हासिल होती। मोमिनीन की निशानी यह है कि वो खुदा को कसरत के साथ याद करते हैं। वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, चूंकि कुरान ने कसरत से खुदा को याद करने के लिए कहा है, तो मोमिन की शानी कि वो हमेशा याद इलाही में है। कभी ज़बान से खुदा का जिक्र कर रहा है, कल्ब में हमेशा खुदा की याद है, हमेशा याद इलाही है। लिहाजा मोमिन कसीर ज़िक्र है, मुनाफिक के लिए आया है कि वो कभी कभार बसूरत मजबूरी खुदा को याद करता है। अब इनके अंजाम, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا انجام اور عاقبت یہ ہے، یہ جہنم کی نچلے ترین اور پسترین طبقے میں منافقین ہوں گے۔ عجیب آیت ہے، مشرکین کی مذمت ہے، کفار کی مذمت ہے، لیکن ان کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ جہنم کی پسترین طبقے میں ہے، جہنم کی پسترین طبقے میں منافقین ہے اور ریاکار منافقین کے سب میں شامل ہے۔ یہ قرآن پاک سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کی پسترین طبقے میں ہوں گے، نچلے ترین جو ہے نا وہ طبقے میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب منافقین کے لیے ہے۔ کیوں منافقین کے لیے ہے؟ اس لیے کہ سارے اعمال دکھاوے کے لیے بجا لایا ہے، خدا کے لیے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر وہ جہاد میں جا رہا ہے تو اپنا آپ کو مجاہد کہلانے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے تو اپنا آپ کو نمازی دکھلانے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے تو اپنا آپ کو روزہ رکھنے والا دکھانے کے لیے، سارا کا سارا کام جو ہے وہ منافق انسان وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو مومن سمجھا جائے اور اس کو متقی سمجھا جائے۔ اس کے دل میں خدا نہیں ہے، وہ اس کے دل میں لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں کی رضا جو ہے نا مقصود ہے۔ اس وجہ سے یہ جہنم کی پسترین طبقے میں چلے جائیں گے اور بدترین عذاب ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا، نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مومن منافقین کا کردار کہ منافقین دھوکہ دینے والے ہیں، منافقین ریاکار ہیں، منافقین اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے بجا لاتے ہیں، منافقین عبادت میں رغبت نہیں رکھتے ہیں اور منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ آئیے اس کے مقابل میں مومنین کا کردار، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، مگر وہ لوگ جو واقعی توبہ کرنے والے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ ہو تو وہ توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، انہوں نے اپنی کردار کی اصلاح کیا ہے، اپنے افکار کی اصلاح کیا ہے، اپنی زندگی کی اصلاح کیا ہے، عمل کی اصلاح کیا ہے، عمل میں ریا نہیں ہے، فکر کی اصلاح کیا ہے، فکر میں کوئی غلط نظریہ نہیں ہے، غلط فکر نہیں ہے۔ لہذا مؤمن وہ ہے جو ہمیشہ توبہ کرنے والے ہیں، وَأَصْلَحُوا، جس نے اپنی کردار کی اصلاح کیا ہے، افکار کی اصلاح کیا ہے، اعمال کی اصلاح کیا ہے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، ہمیشہ دامن الہی کو تھامتا ہے، اور ساتھ ساتھ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، مؤمن وہ ہے جس نے اپنے پورے دین کو خدا کے لیے قرار دیا ہے، مؤمن مخلص ہے، نماز خدا کے لیے ہے، روزہ خدا کے لیے ہے، حج خدا کے لیے ہے، بولتا خدا کے لیے ہے، سنتا خدا کے لیے ہے، سارا کا سارا کام پورا دین وہ خدا کے لیے انتخاب کیا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جس نے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص قرار دیا، یعنی پوری زندگی دین ہے، پورا پورا مجموعہ جو ہے نا وہ دین ہے، نہ تنہا نماز دین ہے، نہ تنہا روزہ دین ہے، اور انسان جب بالغ ہوتا ہے اس وقت سے دین کا سلسلہ شروع ہے موت تک، لہذا بلوغ کے بعد سے لے کر تمام واجبات، تمام اسلامی فرائض اس پر واجب ہو گیا، یہاں سے لے کر موت تک جو کچھ بجا لاتا ہے وہ سب دین کا حصہ ہے، ان تمام سب کو خدا کے لیے بجا لاتا ہے۔ اب ان کا عاقبت اور انجام، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ واقعی اس قسم کے کردار رکھنے والے حقیقی مومنین کے ساتھ ہے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ کنہیں اجر عظیم عطا ہوگا؟ وہ انسان جو واقعی جو ہے نا وہ مومن ہے، جن کا کردار کیا ہے، سب سے پہلے کردار جو قرآن میں بیان کیا ہے، وہ ہمیشہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ اپنی کردار کا اصلاح کرنے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ جس کی نگاہ خدا پر ہے اور دامن الہی کو تھامے رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اہم ترین مومن کی پہچان اور شناخت یہ بیان کی ہے قرآن نے، اخلصوا دینہم للہ، مومن مخلص ہے جس کا دین خدا کے لیے خالص ہے، فاولائک مع المؤمنین، یہ واقعا مومنین کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اجر عظیم عطا کرے گا۔ لہذا مومنین کرام، یہاں پر ایک طرف ریاکار کا کردار ہے، منافقین کا کردار ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین کا انجام ہے اور ریاکار انسانوں کا انجام ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا انجام قرآن نے بیان کیا ہے جو اخلصوا دینہم للہ، جن کی دین میں خلوص ہے، عقیدے میں خلوص ہے، عبادت میں خلوص ہے، ان کا انجام قرآن نے بیان کیا، یہ رب عظیم کی جانب سے اجر عظیم پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا جسے عظیم کہہ دے، خدا جس کی اجر کے لیے عظیم کہہ دے، خدا جس کی مقام کو عظیم کہہ دے، اس شخص کا کیا مقام ہوگا، کیا منزلت ہوگی۔ لہذا مؤمن عظیم ہے، اس کا اجر عظیم ہے، اس کا فکر عظیم ہے، اس کا کردار عظیم ہے، اس کی عبادت عظیم ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو اجر عظیم جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ عظیم ذات عظیم مومن کے لیے عظیم اجر عطا کرنے والا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی کردار میں خلوص رکھیں، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں۔ انشاءاللہ بعد والے درس میں روایات کی روشنی میں مخلص کی علامات اور نشانیاں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریا کی مذمت اور ریا کے بہت سارے نقصانات کو بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خدایا پروردگارہ، تیری عزت، تیری عظمت، تیری کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت، ان کی ولایت اور امامت کا واسطہ، ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ریا دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سبب ہے، اس عظیم بیماری سے، اس مہلک مرض سے ہمیں نجات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں خلوص کے ساتھ تیری بندگی، تیری عبادت اور اپنے اعمال کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فوجہم۔